ये जो उसूल हैं, इसमें जो पहला उसूल आपने अपनी किताब में बयान किया कि सुन्नत सिर्फ वही चीज़ करार पा सकती है जो अपनी नौइयत के एतबार से दीन हो, तो ये बताइएगा कि ये उसूल कैसे अख़्ज़ किया, यानी ये बात कि रसूल सल्लम सिर्फ दीन ही की हैसियत से कोई अमली चीज़ देंगे तो उसको सुन्नत की कैटेगरी में आना चाहिए, इसकी बुनियाद क्या है?
नहीं, देखिए, आपने दीन को दीन की हैसियत से दिया है, बाकी ज़िंदगी बसर की है। इसी चीज़ को हमारे जरीरुल कदर अहले इल्म ने ऐसे ही बयान भी किया है।
दुरुस्त।
अच्छा, होता क्या है कि बाज़ औक़ात हम लफ्ज़ों को इश्तराक में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उन्होंने ये तकसीम करते हुए कहा कि ये देखिए, ये तो दीनी सुन्नत है और ये सुन्नत आदिया है। मैंने उसको बिल्कुल अलग कर दिया, ये बता दिए कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान दिया, तो एक आलिम क्या ये फ़र्ज़ है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो कुरान को बिल्कुल अलग करके आपको दे। सहाबा इकराम ने ऐसे ही किया। आज अगर कुरान हमारे पास माँ बैन दुफतैन बिल्कुल अलग और मुतय्यन सूरत में है तो इसी वजह से है ना। अगर वो ये करते कि कुरान मजीद के साथ बहुत सी बातें मिला देते और उसके बाद आज हम बैठे होते कि कुरान की आयत कौन सी है और रिवायत कौन सी है, तो अलग किया ना उन्होंने इस चीज़ को। बिल्कुल इसी तरह जो अमल की रवायत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के लिए कायम की, ये ज़रूरी था कि उसको भी अलग किया जाए।
अच्छा,
वो अगर आप अलग नहीं करेंगे तो फिर मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि उसमें तो फिर ज़ाती ज़िंदगी की बेशुमार चीज़ें जो हैं वो दीन बन जाएंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने बार बार ख़ुद लोगों को ये बात बताई। कुरान मजीद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ कराया इससे पहले के पैगम्बरों का तारुफ़ कराया, तो क्या कहा? ये कहा कि शरा लकुम मिन दीन मा वस्सा बिही नूहम वल्लज़ी ओहैना इलैक, कि हमने आपके सपुर्द दीन किया है और ये दीन वही दीन है जो हमने इससे पहले के पैगंबरों को दिया था।
ठीक।
मा वस्सा बिही नूहम वल्लज़ी ओहैना इलैका व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, यानी पैगंबरों का नाम लेके बताया कि ये दीन हमने उनको दिया था और ये दीन देकर क्या नसीहत की थी? ये नसीहत की थी कि अनकीमुद्दीन, तुमको इस दीन पर अमल पैरा होना है, इसको अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बनाना है। तो पैगंबर इसके लिए आए थे।
ठीक।
यानी वो इसलिए नहीं आए थे कि वो आपको ये बताएं कि देखो मैं खाता क्या हूँ, मैं पहनता क्या हूँ, मैंने फला मौके के ऊपर अपनी बीवियों के साथ क्या बात की है, मैंने कोई जंग के लिए असला बनाया है तो उसकी क्या नौइयत है। ये सब चीज़ें उनकी ज़िंदगी में भी उसी तरह पेश आती थी जिस तरह हमारी ज़िंदगी में पेश आती हैं, लेकिन जिस चीज़ को वो दीन की हैसियत से जारी कर रहे थे, ये फ़र्क खुद उन्होंने कर दिया। यानी यूँ नहीं है कि हमने ये फ़र्क किया है, ये फ़र्क रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर किया, कुरान ने हर मौके पर किया, बार बार ये कहा कि ये दीन है जो इनको दिया गया है, इस दीन की पैरवी करो, ये दीन है जो तुम्हें इख्तियार करना है। बाकी जहाँ तक रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ताल्लुक है तो उसमें ज़ाहिर है कि आपकी एक माशरत है, आपकी एक तहजीब है, आपका एक पस मंज़र है, आपके कुछ रसूम हैं, आपके कुछ रिवाज हैं, आपका एक लिबास है, आपका रहन सहन है, आपके खाने पीने के कुछ चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जितनी हैं वो आपकी माशरत से पैदा होती हैं। वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की उनकी माशरत से पैदा होंगी, सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की उनकी माशरत से पैदा होंगी। दीन क्या है जो दिया है उन्होंने, ये असल चीज़ है। तो जिस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लम ने दीन की हैसियत से जारी किया, जैसे जिस चीज़ को आपने कुरान करार दिया उसी को कुरान की हैसियत से पेश किया जाएगा ना, तो जिस चीज़ को आपने दीन करार दिया उसी को दीन की हैसियत से पेश किया जाएगा। तो इसलिए ये पहला उसूल मुतय्यन करके बताया गया कि हर हाल में दीन ही को सुन्नत के ज़ेरे उन्वान होना चाहिए, क्योंकि पैगंबर पैगंबर की हैसियत से, यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शख्सी हैसियत है, वो क्या है? वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की है। और एक आपकी पैगंबराना हैसियत है, पैगंबराना हैसियत से जो चीज़ आपने दी वो वाज़े तौर पर दीन कह के दी, वाज़े तौर पर दीन कह के सिखाई, वाज़े तौर पर दीन कह के उसको जारी किया। तो ये चीज़ें हैं जिनको अलग करना लाजिम था। चुनाचे मैंने उसमें जो पहला उसूल बयान किया है उसमें ये भी बताया है कि कुरान मजीद ने पैगंबरों के सुपुर्द क्या चीज़ ये पहुँचाने के लिए, या तो फिर कुरान मजीद ये कह देता कि ये पैगंबर आ गए हैं और अब इसके बाद जो ये खाएं वो तुम खाओगे, जो ये पिए वो तुम पियोगे, जो पहने वो तुम पहनोगे, ये तो कुरान ने कहीं नहीं कहा। ये कहा है ये मेरा दीन लेकर आए हैं, अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीन अल हक, अल्लाह ने अपने रसूल को हिदायत दे के और दीन हक दे के भेजा है। تو جو دین حق یا ہدایت آپ کے پاس ہے اس کو الگ کرنا یہ آپ نے خود کر دیا.
ٹھیک,
ہم تو صرف اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے یہ دین دیا تھا ہمیں, اور اس کو متعین کرنے کے لیے لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں کہ ایسے اس کو متعین کر کے سمجھیں بھی اور اختیار بھی کریں.
یہ دوسرا اصول آپ نے اپنی کتاب میزان میں مبادی تدبر سنت, یعنی سنت کو اخذ کرنے کے یا سنت پر غور و فکر کے جو اصول ہیں ان میں بیان کیا ہے, وہ یہ ہے کہ سنت جو ہے وہ تمام کی تمام عملی چیزیں ہوں گی. اس میں علم, عقیدہ, شان نزول, یعنی کوئی ایسی بات جو کسی نظریے سے متعلق ہو وہ اس کو ہم سنت کی کیٹیگری یا سنت کی فہرست میں شمار نہیں کریں گے. آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں سنت اللہ کا تذکرہ بھی کیا, یعنی یہ بتایا کہ اللہ, یہ لفظ جو ہے یہ کن کن مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو دوسرا اصول ہے کہ سنت تمام کی تمام عملی چیزیں ہوں گی, یہ اس سنت کے لفظ سے یہ بات کیسے کوالیفائی ہوتی ہے؟ اور پھر اصل بنیادی سوال کہ یہ دوسرا اصول کیسے آپ نے مرتب کیا, کیسے اس کو لکھا, یعنی اس کی بنیاد کیا ہے؟
دیکھیے, تو یہ لفظ سنت خود بتا رہا ہے اس بات کو. جب آپ لفظ سنت بولتے ہیں تو سنت کہتے ہیں اس طریقے کو جس پر بالعموم چلا جاتا ہو.
ٹھیک,
یعنی ایسا راستہ کہ جو پٹا ہوا راستہ ہوتا ہے, آپ روز اس سے گزرتے ہیں, تو اس سے یہ لفظ وجود میں آیا ہے. قرآن مجید میں بھی یہ استعمال ہوا ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باتوں میں بھی یہ لفظ زیر بحث آیا ہے, صحابہ نے بھی اس کو استعمال کیا ہے. یہ کسی جگہ بھی عربی زبان میں اس سے ہٹ کر استعمال نہیں ہوا.
اچھا,
یعنی کسی عقیدے پر اس لفظ کا استعمال آپ نہیں کر سکتے, کسی شان نزول کی روایت پر نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے وہ چیزیں کہ جن میں آپ کچھ حقائق کی توضیح کر رہے ہوتے ہیں, کسی علمی معاملے کو واضح کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ لفظ کبھی نہیں بولا جاتا. یہ بولا ہی اصل میں عملی چیزوں کے لیے جاتا ہے, یعنی وہ جو ہم اختیار کرتے ہیں, جو اپناتے ہیں, جن کو اپنانے, جن کو اختیار کرنے, جن کو عمل بنانے کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے اور ان کو ایک طریقے کی حیثیت سے جاری کر دیا ہے. آپ اس کا ترجمہ اگر سادہ الفاظ میں کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ طریقے زندگی, یعنی مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. کوئی آداب آپ نے بتائے ہیں, کوئی عبادت آپ نے بتائی ہے, وہ عملی چیز ہونی چاہیے. تو اسی پہ سنت کے لفظ کا اطلاق ہوگا, کیونکہ تو لفظ ہی یہ بتا رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر جیسے قرآن بولیں تو قرآن کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ ایک پڑھی جانے والی کتاب ہے. لفظ اپنے مدعی کے لحاظ سے بتا رہا ہے, اور آپ کہیں کہ قرآن سے مراد حجر اسود ہے, تو یہ تو لفظ کے بالکل خلاف ہوگی. یہ بات لفظ استعمال ہی اس مقصد کے لیے کیا گیا. اسی لیے میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک لفظ کو علی سبیل التغلیب بول دیتے ہیں. یعنی ہوتا یہ ہے کہ بڑا حصہ چونکہ اس لفظ کے دائرے میں آتا ہے تو بعض دوسری چیزوں پر بھی بول دیتے ہیں. یہ زبان میں استعمال کے مختلف طریقے ہیں, لیکن ہمیں دین کے معاملے میں یہ تنقید کرنی ہے کہ کس چیز کے اوپر سنت کا عنوان ہم رکھیں گے. اب یہ دیکھیے کہ جو چیزیں اس طرح کی ہیں کہ کوئی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے, کسی چیز کی وضاحت کی ہے, تو میں نے عرض کیا اس کے لیے تفہیم تبیین کا لفظ بولنا چاہیے.
ٹھیک,
اسی طرح اگر اسی سنت پر عمل کیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا قرآن کے کسی حکم پر عمل کیا ہے, اس سے ہمارے سامنے عمل کا ایک نمونہ آیا ہے, تو اس کے لیے اسوہ حسنہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. یہ کچھ وقت گزرے گا جس کے بعد لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ اس طرح سے چیزوں کو کیٹیگرائز کر کے بالکل متعین کرنا یہ ہماری نئی نسلوں کی ضرورت ہے, اس دور کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اب متعین طریقے پر جب آپ ان چیزوں کو ایسے نہیں لائیں گے تو دین کا معاملہ آپ کی نئی نسلوں کے لیے مشتبہ ہو کر رہ جائے گا. وہ ایسی بحثیں اس میں دیکھیں گے کہ جس میں کبھی کدو پر بحث ہو رہی ہوگی, اور کبھی آپ گو کھانے پہ بحث کر رہے ہوں گے, اور کبھی کسی اور چیز پہ بحث کر رہے ہوں گے. اس سے دین کا تصور, پیغمبر کی حیثیت, سب کچھ مارز بحث میں آئے گا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دین ہمیں ملا ہے اس کو بالکل صحیح عنوانات کے تحت سامنے لانا چاہیے. یہی جو اہل علم ہیں ان کے کرنے کا کام ہوتا ہے.
جو تیسرا اصول آپ نے بیان کیا اپنی کتاب میں کہ وہ چیزیں بھی سنت میں شمار نہیں ہوں گی جن کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہو. سوال یہ ہے کہ آپ نے بہت تفصیل سے بات کئی مواقع پہ بیان کی ہے کہ دین کی روایت تو درحقیقت ایک ہی ہے, تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین میں اگر قرآن مجید سے کسی عمل کی ابتدا ہو رہی ہے تو وہ بھی سنت میں شمار نہیں ہوگا, تو بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو دین پیچھے سے چلا آ رہا تھا, تمام انبیاء کا ایک ہی دین تھا, تو پھر قرآن سے بھی کیا کوئی نئی عمل کی ابتدا ہوئی ہے؟ اور اگر ہوئی ہے تو پھر وہ جو دین کی عملی روایت ماضی کے انبیاء کے یہاں تھی وہ وہاں کیوں نہیں موجود تھا؟ تو یہ جو تیسرا اصول ہے اس کی ذرا آپ تنقید کیجیے گا, وضاحت کیجیے گا.
دیکھیے نا کہ ایک دین کی وہ روایت تھی جو پیغمبروں سے چلی آ رہی تھی.
ٹھیک.
وہ پیغمبروں سے عرب میں کیسے آئی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے آئی. قرآن مجید نے اسی روایت کو ملت ابراہیم سے تعبیر کیا.
درست.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ. یعنی عرب میں سیدنا اسماعیل نے ابتدا کیا نا, حرم بنایا گیا, بیت اللہ کی تعمیر کی گئی, اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں انہیں وہاں آباد کیا گیا.
ٹھیک.
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کی نسل سے ہیں. یہ عرب میں جو قریش ہیں یہ سب وہی اسماعیلی ہیں.
صحیح.
تو ان لوگوں کے ہاں جو دین کی روایت تھی وہ دین ابراہیمی یا ملت ابراہیمی کہلاتی تھی. دین حنیف بھی اس کو کہا جاتا تھا عرب میں. یہ جو روایت تھی عملی روایت, یہ تو دین کے طور پر آگے جاری کر دی گئی. جیسے اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اگر اس میں کوئی غلطی تھی تو اصلاح کر دی گئی, کوئی ترمیم کرنی تھی تو وہ بھی کر دی گئی, اگر کوئی چیز مردہ ہو گئی تھی تو اس کی تجدید کر دی گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کر دیا.
ٹھیک.
اب ہمارے لیے وہ حجت بنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کرنے سے.
جی.
اسی لیے اس کو سنت رسول کہا جاتا ہے.
ٹھیک.
ایک پہلو یہ تھا. اس کے ساتھ اللہ کی کتاب نازل ہونی شروع ہو گئی. تو اللہ کی کتاب جب نازل ہوئی تو اب قیامت تک کے لیے دین میں کچھ اور چیزیں بھی عملی نوعیت کی کرنی تھی. مثال کے طور پر عربوں کے ہاں کبھی دین اس طریقے سے ریاست کا موضوع نہیں بنا تھا.
ٹھیک.
جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ بنا, ایک بہت بڑی ریاست, ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی. تو اب دیکھیے کہ مجرموں سے متعلق سزائیں ہیں. یہ قرآن نے بیان کی نا. تو جو اس نوعیت کی عملی چیزیں قرآن سے ابتدا میں بیان ہوئی ہیں ان کو قرآن کے احکام کے عنوان کے تحت رکھنا چاہیے, اور جو چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی ان کو سنت کے عنوان کے تحت رکھنا چاہیے, ورنہ تو دونوں میں خلط ملبوس ہو جائے گا.
ٹھیک.
یعنی یہاں کیا ہوتا ہے, قرآن پہلے حکم دیتا ہے. قرآن مجید نے یہ بتایا کہ بدکاری کرنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے. اس نے بتایا چور کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے. اس نے یہ بتایا کہ جو لوگ حرابے پر اتر آئیں, فساد پیدا کر دیں, ان کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنا ہے. اب یہ قرآن مجید نے بتایا, اس پر بھی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا, لیکن یہ قرآن کا حکم ہوگا اور اس کا عنوان بھی یہی رہنا چاہیے جس پر اللہ کے پیغمبر نے عمل کیا.
یعنی ابتدا قرآن سے ہوئی.
اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہوگا, ابتدا قرآن سے ہو گئی, حکم قرآن سے سامنے آ گیا, اس حکم پر عمل کرنے کا نمونہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, اس نمونے کی تفصیلات کس عنوان کے تحت رکھیں گے, اسوہ حسنہ. یعنی اللہ نے حکم دیا, وہ حکم قرآن میں ہے, اس کا ماخذ قرآن مجید ہے, لیکن اس پر عمل کے لیے ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب دیکھیں گے تو ظاہر ہے کوئی عنوان چاہیے نا اس کے لیے, کیونکہ یہ آپ نے سنت کے طور پر جاری نہیں کیا. لیکن باقی جتنی چیزیں ہیں ان کو آپ دیکھیں جو آپ نے جاری کی. نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی.
ٹھیک.
پورے قرآن مجید میں کسی جگہ پر بھی نماز کو ابتدا کرنے کی کوئی آیت نہیں. یعنی پہلے سے ایک جاری چیز کا ذکر ہو رہا ہے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس سے متعلق تاکید کی جا رہی ہے, اس سے متعلق کوئی رعایت دی جا رہی ہے. پہلے سے جاری روزے, رمضان کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیے. لوگ روزے رکھنے لگ گئے. رمضان کے روزے مسلمان امت کے اندر ایک سنت کی حیثیت سے رائج کر دیے گئے. اب قرآن مجید نے اس پر گفتگو کی. پہلی ہی آیات میں دیکھیے یہ کہا ہے کہ یہ روزے اگر کسی وقت چھوڑنے پڑ جائیں تمہیں تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لو. یہ نہیں بتایا کہ وہ رکھے کب جائیں گے, وہ تو طے ہے.
ٹھیک.
رکھے جا چکے ہیں. جمعہ کا ذکر کیا. کیسے کیا؟ کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے. جمعہ ایک روایت کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جاری کر چکے ہیں. اسی طرح کا معاملہ حج کا ہے, اسی طرح کا معاملہ عمرے کا ہے, اسی طرح عام زندگی کے آداب ہیں جن کی فہرست میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دی تھی. تو یہ تمام چیزیں حضور نے جاری کیں, قرآن بھی ان کا ذکر کرتا ہے.